مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسالة زيادة درود و سلام پیج نمبر 8 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر اہل سنت، آپ نے کچھ دنوں پہلے اسراف کے مدنی پھول دیے تھے اور اس میں آپ نے کافی ساری اسراف کی صورتیں بھی بیان کی تھیں، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم خود اسراف سے کس طرح بچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔
اسراف سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟
جی
اس میں تو بہت ذہن بنانا پڑے گا سر، اور بہت غور کرنا پڑے گا کہ یہ فلاں مطلب چیز اب میں پھینکنے جا رہا ہوں، آیا اس کا کوئی استعمال ہے یا نہیں ہے، یہ پانی بچ گیا، پیالے میں نے پانی پیا تھا، اب یہ قطرہ دو قطرہ یہ آ گیا ہے، تو کیا اب اس کو جھاڑ دوں یا کیا کروں، یا پی لوں یا واپس ڈال دوں؟ اب اتنی باریک بینی یہ لائیں گے گھاس ہے تو عطیہ خداوندی ہے، اس دور میں تو بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی طرح وہ نل کھولتے ہیں تو اس پر غور کریں کہ میں کتنا نل کھولوں گا تو اس دھار سے مثلا میرا وضو مناسب طریقے پر ہوگا، یعنی بہت باریک دھار ہوگی تو ظاہر ہے اس میں بھی تکلیف ہوگی، تو متوسط یعنی درمیانی دھار کہ جس سے وضو ایک نارمل طریقے پر بندہ کر سکے، تو اب اس کے لیے بھی ذہن بنانا پڑے گا نا، یہاں تو در کر کے پانی بہ رہا ہوتا ہے اور مسواک کی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں، پانی بہ رہا ہے مسواک بازو رگڑ رہے ہوتے ہیں، یا میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے اللہ کے بندوں کو کہ یہ جب وضو خانے کی سیٹ پر آتے ہیں، یہ پہلے دیکھا ہے تو برسوں سے ظاہر ہے کہ اس کا موقع نہیں مل رہا مجھے، تو وضو خانے پر آ کے بیٹھے، پہلے درر کر کے نل کھلا، پھر آستینے چڑھانا دیکھا میں نے، پھر آستینے چڑھاتے اور اب وضو شروع کرتے، پانی اب وہ جیسے بھی ان کو جس طرح کا یہ وضو کرتے ہیں، ویسوں کو بڑی تربیت کی ضرورت ہے، اس طرح یہ وضو کر رہے ہوتے ہیں اور ناک کی خالی درر کر کے پانی بہت سارا بہائیں گے، اور یہ لیا اور ناک کی نوک پہ لگاتے ہیں، کلی بھی ملا پچ پچ اس طرح پانی پھینک رہے ہوتے ہیں، تو وضو کرنا بھی نہیں آتا ہوتا اور بہت سارا پانی ضائع کر کے نہیں سمجھا وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو گناہگار ہو کر اٹھتے ہیں معاذ اللہ۔ تو جب یعنی کہ ویسے ہی آدمی با وضو رہنا ثواب ہے، یہ مستحب ہے، اور پانی ضائع کرنا حرام، ضائع اسی کو بولتے ہیں جو بلا ضرورت ہوا، تو اب اس طرح با وضو رہنے کے لیے ثواب کے لیے وضو کر رہے ہیں اور پانی اتنا بہا رہے ہیں کہ جو ضائع ہو رہا ہے، نہیں اسراف کے حکم میں آ رہا ہے، تو گناہگار ہو رہے ہیں، اس سے تو صحیح تھا کہ وضو ہی نہ کیا ہوتا، بے وضو رہتے، لیکن نماز تو بے وضو نہیں ہوگی، اس کے لیے شرط ہے وضو، تو بہرحال یہ کہ چاہے نماز کے لیے وضو ہو یا ویسے ہی با وضو رہنے کے لیے وضو ہو، پانی کے اسراف سے تو بچنا ہوگا۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت، تو اسراف سے کوئی کھانا کھانے میں بچ جائے نا، تو واقعی اس کو تو کوئی اچھی خاصی سند ملنی چاہیے، اسراف سے کوئی بچ جائے تو. اتنا کھانا گرا رہے ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. ہڈی اٹھائیں گے, تھوڑی سی بوٹی نوچیں گے, پھینک دیں گے. حالانکہ بہت ساری بوٹی, مسالہ اور کیا کیا اس پہ لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن یہ پھینک دیتے ہیں. دانے چاول کے گرے ہوئے, روٹی لاکھ سمجھاؤ کہ بھائی ہاتھ بڑھا کر تھوڑی تکلیف کرو کہ یہ سالن کا جو پیالہ ہے, یا ہمارا تو سالن کا تھال ہوتا ہے, ترغیب بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, نیت بھی کرواتے ہیں, لیکن وہ اپنے بالکل پاسی روٹی توڑتے ہیں اور روٹی کے ذرات, آٹا, ٹکڑیاں یہ گر رہی ہوتی ہیں. بڑے یعنی اچھے اچھے بھائی ماما داڑھی والوں کا یہ حال ہے, تو عوام تو بولیں گے ہم تو ہے گناہ گار, عوام تو جان چھڑا ہی لیں گے. مولانا وہ یہ دیکھ کر کے یار پہلے ان کو سکھاؤ, تو یہی نہیں سیکھ پاتے. تو یوں میں کہہ رہا تھا کہ یہ عطیہ خداوندی ہے کہ اس دور میں کوئی اسراف سے بچنا سیکھ لے, اللہ کی جس پر خاص عطا ہو جائے. اتنا مطلب وہ روٹی کے ٹکڑے گرا رہے ہوتے ہیں اور پھینک رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ روٹی کے ٹکڑے موجود ہوتے ہیں لیکن ہاتھ بڑھا کر بڑی روٹی اٹھائیں گے اس کے ٹکڑے کر دیں گے. اب یہ ٹکڑے بچ گیا, چلو پھینکے نہیں اس کو, لیکن آپ سوچیں کہ بلا ضرورت ہی روٹی کے اتنے ٹکڑے اکٹھے ہوئے, اب یہ کون کھائے گا؟ ایسے شریف آدمی کہاں سے لائیں گے کہ جو یہ روٹی کے ٹکڑے کھا لیں گے؟ یہ جائے گا اب اسی ٹکڑے میں. تو 100 روپے کی روٹیوں کے ٹکڑے آپ نے جو ڈال دیا نا, اس کے 2 روپے بھی نہیں آئیں گے, یہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے بندو پہلے ٹکڑوں کو نمٹاؤ نا. وہ جیب میں تو منہ میں ڈالتے ہیں اس کو تو چورا ہو جاتا ہے, تو ٹکڑے کھانے بھی کیا, ٹکڑا تو پھر بھی بڑی سائز ہے اس کی. تو یہ بس اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کر دے کوئی ہو, باقی بہت مشکل ہے. اتنا مطلب پھینکا جاتا ہے. اب دسترخوان میں گرا ہوا کھانا, یہ تو بالکل یعنی کہ کھانے کا تصور نہیں ہے. الحمدللہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں یا علماء کی صحبت میں ہوتے ہیں یا مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, ان میں اس کا شعور ہے. لیکن یہ کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں کہ میں نے جو اندازہ لگایا ہے کہ جیسے کہ دسترخوان بچھے ہوئے, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور اگر ایسے اسلام بھائی جن کا ذہن بنا ہوا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے, تو یہ دانے اٹھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تھوڑا آگے بڑھ کے اگر نظر دوڑاؤ تو یہ سمجھتے کہ یہ دیکھ نہیں رہا, تو جو کرنا کرو. ارے اللہ کے بندو میں نے نہ جنت دے دی ہے نہ دوزخ میں کسی کو ڈالنا ہے, مجھے نہیں پتا کہ میرے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے. تو ہم مجھ سے چھپا کر بھی اگر کوئی کرے گا اسراف تو بچ تھوڑی پائے گا. اگر اس کو یہ سمجھے کہ الیاس نہ دیکھے تو ضائع مت کرو, باقی خیر ہے. ہمارے نگران صاحب کچھ نہیں بولتے, یہ تو خود بیچارے کس دن پلیٹ ہی تو انہیں صاف کی تھی, جو ہمیں سمجھائیں گے کہ پلیٹ صاف کیا کرو اور کھانا دانے مت ضائع کرو. تو بہت بری حالت ہے, بہت ہی بری حالت ہے. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. ہاں دسترخوان پر کھانا گرا ہوا ہے, پلیٹ میں بچا ہوا ہے, اور یہ بچا ہوا کھانا اگر بکری کو, گائے کو, چڑیوں کو, مرغیوں کو کھلایا جائے اور وہ کھائیں تو اسراف سے بچت کی صورت ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کیا جاتا, کچرا کنڈی کی نظر ہوتا ہے. اور یہ بریانی یہ چڑیاں نہیں کھاتی میرے خیال میں, چڑیاں اور یہ پرندے نہیں کھاتے. کیوں؟ میں نے دیکھا ہے پکا ہوا کھانا لوگ چھت پہ ڈالتے بھی ہیں نا تو وہ سوکھ جاتے ہیں دانے, کھاتے نہیں ہیں یہ پرندے. مرغی شاید کھا لیتی ہو, دیکھ لیا جائے کہ مرغی کھاتی کہ نہیں کھاتی. دریا میں بھی ڈالیں گے تو ضائع ہو جائے گا. مچھلی آپ کی بریانی نہیں کھاتی, آپ بکرے کی بریانی شوق سے کھاتے ہیں, مگر بکرا گھاس کھاتا ہے, بریانی نہیں کھاتا. ہر ایک کی اپنی اپنی غذا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لذت گھاس میں رکھی ہے, کچی دال میں رکھی ہے, جو ہم کھائیں تو پیٹ میں درد ہو جائے. یہ رب کی تقسیم ہے.
میرے رسول اللہ سردے, ہم کیسے اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے اسراف نہیں کرنا؟
تو یہ ذہن ہی تو بنا رہا ہوں میں, یا تو کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں
ہم نے یہ بات سننے کے بعد یہ ایسے ذہن بن جائے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے, تو اس کو کیسے کیا جائے؟
یہ جس کے عادت پڑ جائے نا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. आदत, कोई भी काम शुरू में मुश्किल लगता है फिर आसान हो जाता है अगर जहन बन जाए ना। ये बाजों का जहन होता है, ये नहीं कि हर एक का जहन नहीं होता ऐसा, माशाल्लाह एक से एक आपको मिलेंगे जो इसराफ से बचने का जहन रखते होते हैं माशाल्लाह। और बड़ी मतलब है कि सफाई से खाना खाते मिलेंगे, पानी पीते मिलेंगे, चाय पीते मिलेंगे, लेकिन ऐसों की तादाद है थोड़ी, आटे में नमक के बराबर। अक्सरियत भले मजहबी होगा, मुबल्लिग होगा, निगरान होगा, कुछ भी होगा, बड़े से बड़ी सत्ता का जिम्मेदार मैंने देखा है कि उसका जहन खाना सही खाने का नहीं होता, वो इसी तरह खा रहा होता। तो वे दिल जलता है कि आगे चलकर इससे जो मुतासरीन है वो कैसे ये सब सीखेंगे। तो अब इसका हल भी नहीं है, कुछ कोई हल नहीं है। मैं समझाता रहता हूँ, बस कोशिश करता रहता हूँ, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। तो बहरहाल ये कि लिबास में भी सादगी हो और घरेलू दीगर मामला में सादगी हो, अब गोश्त साफ करेंगे तो भी इसमें भी पता नहीं क्या क्या फेंक दिया जाता है, तौबा, इतना फेंका जाता है कुर्बानी गोश्त में, तो इतना फेंका जाता है कि जिसकी इंतिया नहीं। गोश्त फरोश भी बहुत सारा फेंक रहा होता है, जो कोई हाथ रोकने वाला नहीं है, जो आम दिनों में ये बेच रहे होते हैं लेकिन इन दिनों में ये फेंक देते हैं। अच्छा, इसी तरह सब्जी काटने में बड़ा इसराफ होता है, भिंडी का सर उड़ा देते हैं। आपको ऐसी सख्त चीजें जो नहीं खाई जाती, ऐसा सर हो जो नहीं खाया जा सकता तो उड़ा दिया, वो अलग चीज है। भिंडी का सर ये बेचने वाले ना होटल वाले ये सर समेत भिंडी पकाते हैं, हम लोग सर काट देते हैं, अच्छा फिर सर के साथ दुम भी काट देते हैं, और करेले की तो खाली खाल खाते हैं, असल माल फेंक देते हैं। करेले के अंदर जो होता है ना, ये तो गिजा है इसकी यार, तो इसको फेंक कर निकाल कर चारों तरफ उसको गंजा करके फिर उसमें कीमा भरते हैं, ये क्या होगा फिर, हिसाब कैसे देंगे इसका। ये खाने की चीज है, इसके बीज भी खाए जाते हैं करेले के, करेले के सालन में मैं तो बीज ढूंढता हूं यार। ये सब गिजा है, अल्लाह की नेमतें। इसी तरह मतलब और भी है ना कि तरबूज का सीजन है, और तरबूज के मोटे मोटे छिलके उतार के बीज का खाली गूदा खाते हैं, कैसे होगा यार। तो तरबूज का छिलका नहीं खाया जाता समझता हूं, लेकिन इतना उतारे के कम से कम जितना सुर्ख हिस्सा हो वो छिलके में लगा हुआ ना जाए। तो अच्छा, इसी तरह आम का सीजन आ गया, अब आ जाएगा इन करीब, बहुत चूसा और फेंक दिया, चूसा चूसा थोड़ा बहुत गुठली समेत फेंक देते हैं ना, गुठली में भी गिजा होती है, लेकिन अब तो बस बड़ा नाजुक दौर है, और काट के छिलका भी थोड़ा थोड़ा बस दो टक मारे फेंक दिया, फिर बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। तो जाहिर है कि महंगाई बढ़ेगी ना, जब ज्यादा खरीदेंगे तो पैसे ज्यादा चाहिए ना। अब जहां एक आम से गुजारा हुआ है, 10 आम अब खरीदेंगे तो फिर बोलेंगे पूरा नहीं होता, तो कहां से पूरा होगा। सही तरह खाएंगे तो एक आम से गुजारा हो जाएगा, सही तरह खाएंगे तो पाव भर गोश्त में हांडी आपकी पक जाएगी, और हड्डियों और बूटियां फेंकम फेंक करेंगे तो एक किलो गोश्त चाहिए, तो पूरा कहां से होगा फिर। तो किफायत शियारी दुनिया में भी आसानी है, आखिरत में भी इंशाल्लाह इसके जरिए आसानी होगी। हर मामले में, हर मामले में बचा हुआ सालन का शोरबा ये फेंक देते होंगे, और बहुत कुछ फेंक देते हैं, तेल बचा हुआ फेंक देंगे, सालन का तेल वो फेंक दिया, ये फेंक दिया, वो फेंक दिया, आखिरत का हिसाब कैसे होगा। और ये जहन में रखें कि हिसाब हलाल पर है, जो गिजा वाकई इस्तेमाल की थी और बस बिला वजह उसको फेंक दिया, ये तो हराम है, इस पर हिसाब कैसा, इसमें तो अजाब है। सीधा सीधा वो तो सामने ही है ना कि ये तो काम ही गलत है, इसका हिसाब क्या, जो सही काम है उसमें हिसाब है। बहुत नाजुक मामलात है, तो एक धागे की भी कदर करनी है, एक दाने की भी कदर करनी है, एक पानी के कतरे की भी कदर करनी है, सब अल्लाह की नियमतें, वरना कयामत में ये सब कहीं भारी ना पड़ जाए। तो माल जाया करना ये हराम है, ये जहन में रखिएगा। صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اسلم اوچ شریف بہاولپور سے پوچھ رہے ہیں، کیا غسل کے وضو سے نماز ادا ہو جاتی ہے؟
جی ہاں.
نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم تقی اتار محمد عمران اتاری کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایسٹ افریقہ جس میں یوگینڈا، ملاوی اور تنزانیہ، زنجیبار اور اس کے بعد مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے موزمبیک اور پھر موزمبیک سے ساؤتھ افریقہ پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت میں ساؤتھ افریقہ کے شہر صوفی نگر ڈربن میں حاضر ہوں اور ماشاء اللہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں کچھ ڈاکٹرز اور پروفیشنلز اسلامی بھائی بھی شامل ہیں. صوفی نگر میں الحمدللہ امیر سنت بھی تشریف لائیں، اور یہاں پر 5-6 بجے کے بعد عموماً اتنے کام کاج نہیں ہوتے. تو عرض یہ ہے کہ جو ہسپتالوں میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا دیگر اس طرح کے پروفیشنل مصروفیت میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ مدنی پھول دیں. اسی طرح جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی اپنے آپ کو مصروف کافی ظاہر کرتی ہے، اور دین کے لیے، سنتوں پر خدمت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. تو کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ یہ حضرات بھی کس طرح اپنے آپ کو اسلام و دین کی خدمت کے لیے پیش کریں. پھر علم دین کی بھی ٹھیک ٹھاک یہاں پر کمی پائی جاتی ہے، تو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی کیا کیا انداز اختیار کیے جائیں، تو مہربانی کر کے کچھ اس معاملے میں اپنے مدنی پھول عطا فرمائیں. اللہ کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دراصل ذہن بنانے کی بات ہے. مصروفیت صوفی نگر والوں کو اگر ہے تو باب المدینہ والوں کو نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا؟ بلکہ کراچی باب المدینہ تو مصروف ترین شہر مانا جاتا ہے، بڑا شہر ہے اور ہر ایک مصروف ہے. یعنی ہم نے تو یہاں تک لوگوں کی زبانوں سے سنا ہے اماں مرنے کی فرصت نہیں ہے. ہاں یہ الفاظ آپ نے بھی سنے ہوں گے، لوگ بولتے ہیں ہمیں مرنے کی فرصت نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ موت جب آئے گی تو آپ کی فرصت اور مصروفیت سے اس کے کیا سروکار، وقت پورا ہوگا تو خلاص. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. تو ڈاکٹرز بھی مرتے ہیں، پروفیشنلز بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، علماء بھی پردہ فرماتے ہیں، نیک بندے بھی دنیا سے چل دیتے ہیں، سب کی باری لگی ہوئی ہے، بچنا تو کسی نے نہیں ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے گی. ہم نے تو بڑا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے لیکن ایک پل کی بھی خبر نہیں ہے. ایسا نازک معاملہ ہے، اور ہم کہیں کہ ہم مصروف ہیں، ہم کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے. تو ویسے بھی آپ غور تو کیجئے کہ اگر آپ کو صوفی نگر سے جانسبرگ 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے جانا ہو تو آپ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ سامان ضرور لیں گے. اگر وہاں 1 ماہ کے لیے آپ کو رکنا ہوگا تو کچھ کپڑے کے جوڑے وغیرہ بھی ساتھ لیں گے، اور اخراجات بھی ساتھ لیں گے کہ 1 ماہ مجھے جوہانسبرگ رکنا ہے صوفی نگر سے. اور اگر گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے شاید وہ بہت تھوڑا آپ سامان لیں گے، تھوڑی چیزیں لیں گے، دوائیں وغیرہ اگر ہیں، میڈیسنس تو وہ بھی لیں گے ضرورت. تو اس طرح مطلب جتنی دیر کا سفر ہوگا اتنی آپ سہولیات اپنے ساتھ لیں گے. اچھا، یہاں زندگی گزارنی ہے، 60 سال، 70 سال، چلو گزار لیے 80 سال گزار لیے پھر، لیکن اس 70-80 تو بہت زیادہ ہے، آج کل تو جوان زیادہ مرتے ہیں، 70 سال تک تو کوئی ہو گیا تو کرشمہ ہے کرشمہ. یہ اس وقت شاید سینکڑوں ہزاروں ہمارے سائیں بھائی جمع ہیں عالمی مدنی مرکز میں، 70-80 سال کا تو اکا دکا ہی ہوگا اس میں، تو وہ تو چاروں طرف موت کے گولے برس رہے ہیں، کوئی بچ بچا کے نکل گیا تو نکل گیا، اور 70 سال کی دہلیز پر اس نے قدم رکھ دیا، اس کے ڈور میں وہ داخل ہو گیا، باقی تو اس سے پہلے ہی موت آ سنبھالتی ہے. اور اس امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، تو حدیث پاک ہے کہ اس امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں. یہ ایوریج کے حساب سے شاید یہ بیان فرمایا، ورنہ ایک دن کا بچہ بھی فوت ہوتا ہے، کوئی کوئی سینچری بھی لگا دیتا ہے، 100 سال بھی پورے کر لیتا ہے، لیکن موت. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور واقعہ ہے، سیدنا عزرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب روح قبض کرنے کے لیے تشریف لے آئے، حاضر ہوئے یا آئے، یہ بھی رسول ملائکہ سے ہیں، تو یہ آئے روح قبض کرنے کے لیے. تو پھر کچھ واقعہ ہوا، تو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہا گیا کہ ہاتھ رکھو بیل پر، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں کی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی. تو پوچھا اس کے بعد، تو کہا گیا موت، بچنا تو ہے نہیں. فرمایا اچھا بعد میں موت ہے ہی ہے، تو ابھی چلتا ہوں. تو یہ نبی کی شان ہے، ہم سے کس نے پوچھنا ہے کہ کب تک رہو گے، چاہے رہتا ہے چل بھائی چل، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے، ہماری اتنی ویلیو تھوڑی ہے، وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی شانیں ہیں. تو بہرحال یہ کہ موت، نوح، سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سے جب انتقال ہوا اور پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا، فرما کہ ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا. اب دیکھو نا ہمارا حال، دیکھو نا ابھی کیا ہے، رات ہے ابھی، یوں کچھ دیر کے بعد ارے صبح ہو گئی، فجر کی تیاری، پھر کیا ہوگا، وہ دوپہر ہو گئی، پھر تو یوں شام آ گئی. اس طرح مطلب یہ کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. دیکھو اتنی تیزی سے وقت ہمارا گزر رہا ہے کہ مت پوچھو بات. مجھے اپنے بچپن کی بعض باتیں یاد ہیں، بہت سو کو یاد ہوں گی کہ کل تک کس طرح کل پھدکتے تھے، اچھل کود مچاتے تھے، آج چلنا بھی دشوار ہو گیا کمزوری کے باعث، بڑھاپا. بڑھاپے کے بعد نو آپشن، نو ادر آپشن، موت، قبر. اللہ ایمان سلامت رکھے. عافیت کا سوال ہے، خاتمہ بالخیر ہو مدینے میں، آقا کے جلووں میں قدموں میں بصورت شہادت. تو بہرحال یہ کہ جتنا اس دنیا میں رہنا اتنی اس کے لیے، اور جتنا آخرت کا ہے اتنی آخرت کے لیے. تو آخرت کا تو پیریڈ دنیا کی طرح تو نہیں ہے، تو اس لیے مطلب زیادہ تیاری آخرت کی کرنی ہے. دنیا کی تیاری تو جاری ہی ہے، آخرت کی زیادہ ہونی چاہیے. دنیا کے لیے ہم وقت زیادہ دیتے ہیں، آخرت کے لیے کم دیتے ہیں. حالانکہ اصولاً ہونا چاہیے کہ آخرت کے لیے زیادہ وقت دیا جائے اور دنیا کے لیے کم، ورنہ مرنے کے بعد بڑا پچھتاوا ہوگا. محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، جو بھی یہاں سے مر کر جاتا ہے نادی میں شرمندہ ضرور ہوتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شرمندگی کس بات کی؟ فرمایا اگر وہ نیک ہو تو شرمندہ ہوتا ہے کہ کاش کچھ اور نیکی کر لیتا، اور اگر خطا کار ہو تو ندامت اور حسرت کرتا ہے یعنی شرمندہ ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے کیوں باز نہ آیا، اس نے گناہ کیوں نہیں چھوڑے، باز کیوں نہیں آیا. مرآت المناجیم ہے، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، مشغولیت سے پہلے فراغت کو، غنیمت جانے جتنا موقع ملے نیکی کر گزرے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے. اسی پنجابی شاعر نے کہا، اس دنیا کا ایک ہی پھیرا، مڑ نہیں آنا دوجی بار، نہ دوسری بار مڑ کے آنا نہیں ہے، ایک ہی پھیرا ہے دنیا کا. جو کرنا ہے کر لے یار، ہو جا سمجھدار. تو بہرحال یہ کہ کچھ کر لیجئے، نمازوں کی پابندی، سب پورے روزے رکھنے کی نیت فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بھرپور حصہ لیجئے. ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی حاضری، ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر، مدنی دورہ، اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا سلسلہ آج اور ابھی سے شروع ہو جانا چاہیے، کیونکہ سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں. یہ کر لوں، وہ سند حاصل کر لوں، وہ سرٹیفکیٹ لے لوں، وہ کورس پورا کر لوں، اس کے بعد کروں گا. موت نے کس کو مہلت دینی ہے اگر وقت آ گیا تو. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، تو خوب مدنی کاموں میں دل لگائیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ام حسیب جھنگ صدر، امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ گھر میں کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں اور ان سے نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو کیا ان کو مار سکتے ہیں؟
جو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو مار سکتے ہیں، اور نقصان سے بچنے کا سلسلہ ہے تو مار سکتے ہیں.
عبد الغنی ہند سے پوچھ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ چپکلی گھر میں ہوتی ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس سے پریشانی آتی ہے، کیا یہ درست ہے؟
ویسے پریشانی تو ہوتی ہے، چپکلی آئی تو پریشانی ہوتی ہے، اسی سے پریشانی ہوتی ہے، کوئی ناگہانی پریشانی یا ویسے کوئی پریشانی کہ اس سے کوئی بچہ بیمار ہو جائے گا تو نوکری ٹوٹ جائے گی، یہ تو بظاہر تو بدشگونی لگتی ہے، اللہ بہتر جانے. تو اس کے بارے میں مطلب کہیں پڑھا سنا نہیں ہے، پہلی بار سنا. ہاں غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کا ذہن نہیں رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا گھر میں بلی رکھ سکتے ہیں؟ ان کے بال بھی گر جاتے ہیں، کھانے میں بھی گر جاتے ہیں، اور کھانے میں بھی بلی منہ ڈال دیتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اس کا لعاب کپڑوں پر لگ جائے تو کیا حکم ہوگا؟
بلی رکھنی بھی ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ تو آئیں گے نا. بلی کے بال، بلی کا لعاب، یہ کپڑے ناپاک نہیں کرے گا، کپڑے پاک ہے.
ظہیر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ
کیا بال کھائے نہیں جائیں گے
جی،
کیونکہ یہ حرام جانور ہے.
محمد ظہیر سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم مسجد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو بھی سلام پیش کر سکتے ہیں؟
کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، ورد و وظیفہ نہیں کر رہا، تو کوئی آیا نا اس نے السلام علیکم کہا تو کیا حرج ہے؟ اس طرح صحابہ کرام یا اولیاء کرام کی بارگاہوں میں سلام عرض کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں وہ نماز کے انتظار میں نہ ہو یا کوئی اپنا تلاوت وغیرہ نہ کر رہا ہو. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی تو ہم پڑھتے ہیں مسجد میں، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگون کبا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
فیس بک پہ سوال کر رہے ہیں تیمور حسین، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مدنی ماحول سے دوری ہوتی جا رہی ہے، کیا کروں؟
کاروبار میں کمی آ جائے تو کیا کریں گے آپ، ہے نا، کیسا زور لگائیں گے، ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ ورد کریں گے، تعویذ لینے کے لیے جائیں گے، تو نیکیوں میں کمی آ رہی ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کروں، تو اس لیے وہ نیکیوں میں کمی آنی نہیں چاہیے، آنے دینی نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے سبھی سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، دل لگائے، دل لگے نہ لگے زبردستی نیکیاں کیے جائیں، انشاءاللہ ان قریب دل لگ ہی جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟
کس سے جواب لینے؟
مدنی قافلوں میں، 15 مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کیا ہو.
باب المدینہ کراچی میں رہتا ہوں. امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش انور 15 رمضان کو بھی.
جواب درست ہے، ماشاء
اللہ.
جواب دیجئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت تو 4 شعبان کو ہوئی، دن کون سا تھا؟
جواب کسے لے؟
دن اور سن دونوں بتا دو. ڈبل 10 مدنی قافلہ میں سفر کیا ہو
بابا جان. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دن منگل اور 4 سن ہجری.
آپ نے یہ نہیں بتایا کہ مدنی قافلوں میں کتنے؟
20 جی
مسلسل سفر کیا ہے.
جی
کیا شان ہے. جواب درست ہے،
سبحان اللہ. کتاب حکایتیں اور نصیحتیں،
ماشاء اللہ.
کب تک پڑھ لیں گے؟
انشاءاللہ عزوجل شعبان میں بابا جی.
ماشاء اللہ، فیضان رمضان بھی تو پڑھنی ہے شعبان المعظم میں.
انشاءاللہ بابا جان وہ پڑھ لیں گے.
یہ رہ جائے تو کوئی بات نہیں، فیضان رمضان کو آپ فرسٹ، یہ پہلے اس کو کریں، ٹھیک ہے نا؟ پوری
انشاءاللہ
فیضان رمضان
مغفرت کی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پنجتن پاک میں کون کون شامل ہے؟
اس کا جواب کس سے لیں؟
اس کو کم از کم 5 ماہ ہو گئے ہوں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے پڑھاتے.
محمد رمضان رضا عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ. الحمدللہ عز و جل، تقریباً کافی ٹائم سے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہا ہوں، لیکن ابھی پیپر کے درمیان تھوڑے ناغے ہو گئے ہوں گے.
کتنے ناغے ہو گئے؟
ایک ڈیڑھ ہفتہ
ناغا ہو گیا. چلو تو ساتھ میں کوئی مدنی فیس سنا دو. اور شعبان المعظم میں 3 دن کا مدنی قافلہ
انشاءاللہ.
بتائیے،
پنجتن میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جواب درست ہے، پنجتن معنی 5 بدن، 5 جسم یا 5 افراد، تو یہ بھی درست ہے. ایک پنجتن پاک اور بھی ہے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی علیہ مردوان، تو یوں یہ بھی پانچ تن ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی منے بھی جواب دیں گے؟
جی انشاءاللہ.
تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا. دوسرا مصرع.
تو اے نور بچہ بچہ نور کا.
اب اس کو تو کوئی مدنی سزا بھی نہیں دے سکتا. بھول گئے میں مدنی، اس کو یاد کرنے کی مہلت دے دیجئے. بیٹے یاد کر لو.
تو اے نور بچہ بچہ نور کا.
اگر پورا شعر آپ کو یاد ہے تو پورا شعر پڑھ لیجئے شروع سے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اگر یہ یاد ہے یہ بھی ساتھ میں پڑھیں.
پپو طرز میں سن لیں اسے.
نعت پڑھنے کے انداز میں پڑھیں اگر آتی ہو. بھول گئے بےچارے. چلو کوئی بات نہیں، آئندہ یاد کر کے پکا کر کے آنا.
تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا.
جواب درست ہے ماشاء اللہ.
ہمارے مدنی منع کو یہ چند مدنی منع کے ابو کے لیے چند رسائل ان شاء اللہ تو پھر پیش کیے گئے.
جواب دیجئے مدنی منع. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے گنبد کا رنگ کون سا ہے؟ اللہ
سنہری. سنہری.
جواب درست ہے. سنہری میننگ گولڈن کلر. امام علی مقام صحابی ابن صحابی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کا گنبد گولڈن کلر سنہری. کیا بات ہے
گولڈن کلر.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا کون سنائے گا مدنی منا؟
مدنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جواب پتہ ہے. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج.
ما شاء الله ما شاء الله. جواب درست ہے.
سبحان اللہ. مدنی منع کے ابو کے
لیے اہل سنت کی برگاہ میں عرض ہے کہ میرا حج کا ارادہ ہے. اب ڈاؤٹ میں ہوں کہ حج پر جاؤں یا عمرہ کی سعادت حاصل کروں. اگر حج پر جاؤں تو حج میرے اوپر فرض نہیں، نافلہ حج ہے، اور عمرہ پر اگر جاؤں تو ساتھ امی اور بچوں کی امی اور دو بچے یہ میرے ساتھ جا سکتے ہیں. تو اس میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ حج پر میں جاؤں یا وتھ فیملی میں عمرہ کی سعادت حاصل کروں؟ تو یہ پلیز اس میں رہنمائی فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے.
آمین. نفل حج بھی عبادت، عمرہ شریف یہ بھی عبادت. نفل حج کا ثواب جو ہے یہ عمرے سے زیادہ ہے. حج میں اور بھی تو مناسب ہے نا، عمرے میں تو کم مطلب عبادت ہے اس میں زیادہ ہے. تو یہ حج نفل اس سے زیادہ ثواب کا کام ہے. اچھا اب حج کریں گے تو آپ ظاہر اکیلے کریں گے، اور اگر عمرہ کریں گے تو اس میں آپ کی ماں کا بھی کام ہوگا، وہ بھی مدینہ دیکھ لے گی. اچھا پھر بال بچے اس کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مدینہ دیکھ لیں گے، تو ان سب کی دل جوئی ہوگی. ماں کا دل خوش کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام، ماں خوش ہو جائے گی. بچوں کی امی خوش ہو جائے گی کہ آپ کے بغیر یہ بیچارے شاید جا نہ پائیں, کب موقع ملے, زندگی کب ساتھ دے. تو یوں اس طرح مطلب یہ کہ عمرے کی صورت میں بہتری ہے کہ سب اگر جاتے ہیں, ان کی دل جوئی کی نیت ہے, دل جوئی کی نیت کرتے ہیں اور کوئی معنی شرعی اس میں نہیں ہے, تو آپ کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ آپ عمرہ کر لیں. اب اس میں پھر دیکھ لیں کہ اس میں اصل شریعت کی پابندیوں کا نظام بہت کمزور ہے. اب ایسی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے وہاں, اب عورت وہاں جائے اور یہ ہے کہ وہ یہ بے پردگی وہاں ہونی ہے, غیر مردوں سے خامخا کا اختلاط ہوگا مکس اپ اور بے پردگی کے ساتھ, تب تو عورت کو جانا ہی منع ہے اسی جگہ پر کہ جہاں بے پردگی ہو, اور وہ بھی عمرے میں, وہی مسجد الحرام میں, معاذ اللہ بے پردگی, تب تو یہ برائی اس میں آ گئی, تب تو ویسے ہی نہ جائے عورت اگر بے پردگی میں پھنستی ہے تو. اچھا, اسی طرح بچوں کے مسائل. اب اگر بچے بہت چھوٹے ہیں, اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ اس کو اگر نیپکن باندھا, پیمپر باندھا, تب بھی اس میں پیشاب کرتا ہی ہے, تو یہ بھی مسجد میں داخلہ جو ہے ایسی صورت میں جس سے یہ ظن غالب ہے کہ بچہ پیشاب کر دے گا چاہے پیمپر میں کرے گا, تو یہ ناجائز ہے مسجد کا داخلہ. تو یہاں یہ رکاوٹ آ گئی اگر بچہ ایسا نہ سمجھے. اچھا, پھر یہ کہ ہیں بچے چار پانچ چھ سال کے بچے ہیں, سات سال کا بچے ہیں, لیکن یہ ایسے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول جیسے ہوتے ہیں, یہ وہاں مسجد کریمین میں جا کر کبڈیاں کھیلیں گے, لنگڑی کھیلیں گے, اور ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے اور لوگوں کو تنگ کریں گے, مسجد کی بے حرمتی کریں گے. تو اب پھر ایسوں کو مسجد میں لانا, چاہے وہاں چاہے یہاں, ایسے بچوں کو لانا کہ جو ایسی حرکتیں مسجد میں کرتے ہیں, یہ لانا خود ناجائز ہے ایسے بچوں کو. تو وہاں تو ایک کا لاکھ ہے مسجد الحرام میں. تو پھر اب ایسی صورتیں ہیں, پھر اکیلے ہی آپ ٹھیک ہیں نفل حج میں, یہ صورتیں آپ کو بیان کر دی. تو اس کا حل یہ کہ آپ ایک آپس میں مدنی مشورہ کر لیں کہ دیکھو اس طرح پردے کی پوری پابندی اگر آپ کر سکتی ہیں تو میں آپ کو لے چلتا ہوں. دوسرے یہ کہ بچوں کو تو اب دیکھ لینا ہے, بچوں سے اور کیا مشورہ کریں گے, وہ تو آئیں بولیں گے کہ ابو مدینے لے جاؤ, ہم کچھ نہیں کریں گے. اور یہ آپ کو پتا ہوگا, سو مرتبہ آپ نے یہاں بھی سمجھایا ہوگا کہ یہ دھمالے نہیں ڈالنی ہے تم کو, لیکن وہ جو بچے بچے ہوتے, تو اگر واقعی بچے ایسے ہیں کہ جو بعض بچے ہوتے شریف ایسے, لیکن بہت کم ہوتے ہیں, ایسے ہی بچے ہوتے ہیں جدھر بٹھا دو ادھر بیٹھ جاتے ہیں, ہلتے نہیں وہاں سے, مگر یہ لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے ایسا. تو یہ دیکھ لیں اگر بچے واقعی ایسے ہیں کہ جہاں بٹھا دو وہاں بیٹھ جائیں گے, جہاں کڑا کر دو وہاں کھڑے ہو جائیں گے, اور یہ شرارتیں نہیں کرتے تو اس کو لے جانے میں حرج نہیں ہے, لیکن وہ نجاست والی تو صورت رہے گی کہ اگر وہ نجاست کر دیتے ہیں, ایسے نادان ہیں چھوٹے ہیں, پھر تو ناجائز ہو جائے گا لے جانا, جبکہ ذن غالب ہو کہ نجاست کر دیں گے, چاہے پیمپر باندھا تب بھی جائز نہیں ہے. تو یہ ساری صورتیں میں نے عرض کر دی. اب اس میں دیکھ لیں کہ آپ نے نفل حج میں زیادہ آپ کو ثواب ملے گا, نیکیاں کمائیں گے, یا آپ عمرے کے ذریعے ان سب کا دل خوش کرے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.